الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرات محترم برادران اسلام معزز خواتین اسلام آج ہمارے اس بابرکت پروگرام کا آخری دن ہے یہ در و دیوار یہ ہمارے آس پاس کے حجر و شجر یہ بھی انشاءاللہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یہاں کچھ لوگ آئے انہوں نے اللہ کے دین کی باتیں کیں اور سنیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اور اس کے بارے میں غور و خوض کیا آج کا یہ پروگرام آخری پروگرام کہتے ہوئے اداسی اور پریشانی ہوتی ہے کہ ایسے پروگرام جو ہیں وہ جاری رہنے چاہیے وہ آخری پروگرام نہیں ہونا چاہیے لیکن بہرحال یہ ایک مجبوری ہے آٹھ دن کے لیے ہم نے پروگرام کا منصوبہ بنایا تھا اور الحمدللہ آٹھ دن اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی تعطل کے یہ پروگرام جاری رہا بیچ میں بعض دنوں میں موسم ذرا خراب بھی رہا لیکن خواتین و حضرات کی طرف سے رجوع اور حاضری دیکھ کر دل کو اطمینان ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج آخری دن میں جب ہم یہاں حاضر ہیں تو دائیں سے اور بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے ہر جانب سے اہل حق کے قافلے رواں دواں ہیں یہاں پہنچ چکے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں باقی راستے میں ہیں بڑی تعداد میں خواتین چلی آ رہی ہیں جگہ اگر کم پڑ جائے تو ہم معذرت خواہ ہیں اور کسی پروگرام میں جگہ کا کم پڑ جانا یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے اگر اللہ کے بندے اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی خاص نعمت ہے اور اس کا خاص احسان ہے ورنہ شیطان نے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں اور شیطان نے اپنے شیطانی سرکس کا راستہ کھولا ہوا ہے لیکن شیطان کے اس سرکس کی جانب جانے کی بجائے رحمان کی کتاب کو سننے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے یہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے اس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے یہ آگے کی جگہ جو ہے اس میں لوگ آ کے بیٹھیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو دقت نہ اور وہ آسانی کے ساتھ بیٹھتے چلے جائیں بس جگہ جتنی بھی ہے اسی کو آپ استعمال کیجئے اسی جگہ کے اندر اپنے آپ کو سمو لیجئے قریب قریب ہو کر بیٹھیں گے تو دل بھی قریب ہوں گے، اور دل قریب ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی قریب ہوگی. آج کی آیات آپ کے چھپے ہوئے نصاب کے صفحہ 25 پر ہیں، سورہ فرقان کی آیات ہیں، عباد الرحمن کا تذکرہ ہے، اور صبح صبح جو اپنی مصروفیات اور دلچسپیوں کو چھوڑ کر اس احاطے کے اندر آ رہے ہیں یہ عباد الرحمن ہیں، یہ اور لوگ نہیں ہیں، یہ عباد الرحمن ہیں. یہ برادریوں کی پہچان اور خاندانوں کی پہچان تو اپنی جگہ تعارف کے لیے، لیکن ہم سب کی آج پہچان کیا ہے اور ہماری دعا اور اللہ رب العالمین کے سامنے آرزو کیا ہے کہ اللہ ہمیں عباد الرحمن بنا دے. عباد الرحمن کی اللہ نے صفات یہاں بیان کی ہیں، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. میری درخواست ہے کہ یہ بچوں کو بزرگان اپنے درمیان اس طرح سے بانٹ کر تقسیم کر دیں کہ سارے بچے ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں بلکہ بزرگ ان کے درمیان ہوں، تاکہ پروگرام کو اطمینان کے ساتھ سن سکیں. آئیے آیات کی تلاوت اور ترجمہ کرتے ہیں.
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ،
اور اللہ رحمان کے بندے. سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے بندے بننے سے انکاری ہو جاتے ہیں اور کچھ اللہ کے بندے بننے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں. یہاں ان بندوں کا ذکر ہے جو اللہ کے بندے بننے کے لیے تیار ہیں، ورنہ یہ انسان بندہ بنتا نہیں ہے، اور بندہ نہیں بنتا، اللہ کا بندہ نہیں بنتا تو پھر در در کے اوپر جا کر ٹھوکریں کھاتا ہے، در در کے اوپر جا کر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے، ہر در کے اوپر جا کر اپنی جبین جھکاتا ہے. اسی لیے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ جو اس کے در پہ آدمی کر لیتا ہے تو پھر در در کے اوپر اس کو جا کر جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی دنیا کا فرعون اسے اپنے سامنے جھکا نہیں سکتا. یہ جبین نیاز جو اللہ کے سامنے جھک گئی، پھر کسی اور کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتی ہے. اللہ رحمان کے بندے، اور اس کی اپنی صفت رحمان کا ذکر ہے تو اپنے بندوں کی بھی پھر اسی نرمی اور نرم خوئی کا ذکر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا. یمشون علی الارض ہونا، وہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے. اور بندے کا مقام اکڑنا نہیں ہے، بندے کی عظمت اکڑنے میں نہیں ہے. کبریائی اللہ کی چادر ہے، بندے کی چادر نہیں ہے. بندے کی شان عاجزی ہے، اور یہ بندہ بھولا ہوا ہے، اسی عاجزی کو اختیار نہیں کرتا، کہتا کیوں میں کیوں عاجزی اختیار کروں. یہی عاجزی زیور ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی خاطر انکسار اور عاجزی کا رویہ اختیار کیا، اللہ اسے اوپر اٹھائے گا، اللہ اس کو بلند درجہ عطا فرمائے گا. اور جو اوپر اٹھنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی کبریائی کی چادر پہننے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اسے رسوا کر کے دوزخ میں پھینکے گا. اللہ رب العالمین نے بندے کی شان عبودیت اس انکسار میں رکھی ہے، اور سب سے زیادہ منکسر تم خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کبھی تکبر نہیں کیا، کامیابیاں ملیں تو کامیابیوں کے ملنے پر سجدہ شکر ادا کیا. اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور مکہ فتح ہو گیا تو پلان کے اونٹنی کے کجاوے کے اندر ہی سجدہ ریز ہو گئے. یہ عاجزی بندے کی شان ہے. اللہ کی زمین پر وہ اکڑ کر نہیں چلتے، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، نرم خوئی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ نرمی کے ساتھ چلنا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تصنع اختیار کر لیں اور ایک تکلف کے ساتھ اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیں. لبادہ نہیں، اپنے سارے معمولات کے اندر عاجزی ہو. جب حق ان سے مانگا جائے تو حق دیں، اور جب کسی نے ان کا حق مار لیا ہو تو اس حق کو طلب کرنے میں بھی اور واپس لینے میں بھی زیادتی نہ کریں، جتنا حق ہے اتنا ہی وصول کریں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں کے ساتھ ان کا پالا پڑے تو کہیں سلام ہے اور اپنا راستہ لیں. جاہل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ان پڑھ کو جاہل کہتے ہیں لوگ. سن لو بھائیوں اور بہنوں، ان پڑھ جاہل نہیں ہوتا. جاہل ہر وہ شخص ہوتا ہے، خواہ ڈگریاں لیے پھرے، پی ایچ ڈی اور ایم اے کی ڈگریاں ہوں، ایم ایس سی کی ڈگریاں ہوں اس کے پاس، لیکن حق بات اس کے سامنے پیش کی جائے تو قبول نہ کرے، وہ جاہل ہے. جو ان پڑھ ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے. حق بات کو جو قبول کر رہا ہے وہ جاہل نہیں ہے. وہ ناخواندہ تو ہے، لیکن جاہل نہیں ہے، ناخواندہ یعنی پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن جاہل بھی نہیں ہے. جاہل وہ ہے اسلام کی نظر میں، قرآن و سنت کی نظر میں، کہ جو حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اور بعض اوقات کیا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے اس ملک کے اندر، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر جہالت کس نے پھیلائی ہے، ظلم کس نے ڈھایا ہے، لوگوں کے حقوق کس نے مارے ہیں، اس ملک کو کس نے لوٹا ہے، پڑھے لکھے لوگوں نے لوٹا ہے، بڑے بڑے افسران نے لوٹا ہے، سیاستدانوں نے لوٹا ہے. ایک عام ان پڑھ آدمی بیچارہ، اس نے تو اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے، امریکہ سے پڑھ کر آنے والے، ڈگریاں لے کر آنے والے، اور اس ملک کے بینکوں کو لوٹ کے کھا جانے والے، اس ملک کی ساری جائیدادوں کے اوپر قبضہ کر لینے والے، وہ مافیا، وہ جہلا کا مافیا ہے. قرآن کی نظروں میں وہ جاہل ہیں. قرآن نے فرمایا کہ ایسے جاہلوں تک بات تو پہنچانی چاہیے، اور ہم بات پہنچاتے رہتے ہیں، ہر انداز میں بات پہنچاتے ہیں، لیکن یہ جاہل جب بات کو ماننے پر آمادہ نہ ہوں تو پھر ان سے سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں. اپنی بات آپ نے کی، اب آپ اپنا راستہ لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایک شخص کی تکرار ہو گئی، جہالت پر اترا ہے، کافر تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صداقت کے مطابق نرمی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، وہ گالیوں پر اترایا. حضرت ابو بکر صدیق نے گالی نہیں دی، آن حضور بھی پاس ہی تھے. جب اس نے کافی حد پھلانگ لی، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جواب دیا، تو آن حضور چل پڑے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ شخص مجھ سے بڑی زیادتی کر رہا تھا، تو آپ خاموش کھڑے رہے. جب میں نے بھی سخت بات کا جواب سختی میں دیا تو آپ چل پڑے. تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، ایک فرشتہ تیرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا تھا، اور وہ جب کوئی بری بات کہتا تھا تیرے بارے میں تو فرشتہ کہتا تھا، یہ بات اس پر نہیں، تیرے اوپر صادق آتی ہے. جب وہ کوئی بری بات کہتا تھا تو فرشتہ مسلسل وہ بری بات اس کی طرف پلٹا رہا تھا اور تیری حفاظت کر رہا تھا. جب تو نے خود اپنی طرف سے وہ محاذ سنبھال لیا تو فرشتہ چل پڑا. اس نے کہا، چلو اب یہ خود اپنا دفاع کرنا چاہتے تو خود کر لے. جب فرشتہ چل پڑا تو میں بھی چل پڑا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جاہل جہالت پر اتر آتا ہے. اس کے دو علاج ہیں، ایک علاج نرمی کا علاج ہے، اور جب حدود پھلانگ جائے تو پھر سختی کا علاج بھی ہے. سختی کا علاج بھی ہے. معاشرے کے اندر جو برائی پھیل چکی ہے، معاشرے کے اندر جو برو نے جتھے قائم کر لیے ہیں، تو شرفا اپنی شرافت کے ساتھ مقابلہ کریں، لیکن ایک حد آ جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر آپ کو بھی منظم انداز میں کھڑے ہونا پڑتا ہے. اور غنڈے، بدماش، بزدل ہوتے ہیں، اسی وقت تک وہ شیر ہوتے ہیں جب تک لوگ شرافت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر دبکے رہتے ہیں، اور جب آپ نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور منظم انداز میں ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ہنڈے بھاگ جاتے ہیں. ان تک اپنی بات کو پہنچائیے، اچھے انداز میں پہنچائیے، اچھے مظاہرے کے ساتھ اور اچھے کردار کے ساتھ دنیا کے اندر اپنی اس بات کا چلن عام کیجیے. یہ ان کی، اللہ رب العالمین نے دن کی حالت بیان کیا کہ زمین پر چلتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور یہ بات اس وقت کہی جب آن حضور معراج پر تشریف لے گئے تھے. معراج کے موقع پر اللہ نے جو ہدایات دی تھی، 14 ہدایات، ان میں یہ ہدایت تھی. کیا ہدایت تھی؟ سورہ بنی اسرائیل ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین پر اکڑ کر کر مت چلا کرو. اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اگر تم اکڑ کر چلو گے تو کیا زمین کو پھاڑ دو گے، یا کیا بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جاؤ گے؟ یہ 5 فٹ کا، 6 فٹ کا انسان جو ہے، یہ اپنی حیثیت کو پہچانے تو اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ بڑائی کا اعلان کرے اور اکڑ کر چلے. اکڑ کر چلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں. کتنی اچھی نصیحت ہے جو باپ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے. کیا ہے میرے پیارے بیٹے، اللہ کی زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلا کر. اللہ اکڑ کر چلنے والوں کو اور فخر اور تکبر کرنے والوں کو اور اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ عاجزوں کو پسند کرتا ہے، عاجزی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ان کی رات کا حال بیان کیا ہے، چونکہ وہ رحمان کے بندے ہیں تو اللہ کی نظر ان پر دن کو بھی ہے رات کو بھی ہے۔ اللہ رب العالمین حضور کو بھی خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میری نظر میں آپ ہوتے ہیں جب آپ رات کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں سجدہ کرنے والے سجدے میں ہوتے ہیں، قیام کرنے والے قیام میں ہوتے ہیں، رات کا پچھلا پیر ہوتا ہے اور آپ ان کے درمیان سے گزرتے ہیں، اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی رات کو بیان فرماتے ہیں،
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
اور وہ لوگ کہ جو اپنی راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، کھڑے ہیں رب کے سامنے قیام میں، نیت باندھے سجدے میں ہیں اپنے رب کے سامنے، رکوع میں ہیں اپنے رب کے سامنے، راتوں کے وقت میں اللہ کے حضور حاضر ہو جانا توفیق مل جائے تو یہ بڑی بہت بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے۔ اور جوانی میں اگر یہ چیز حاصل ہو جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، تہجد گزار تھے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی بہن تھیں، ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر آن حضور کے گھر میں تھیں، تو آپ نے فرمایا حفصہ عبداللہ کی بڑی اچھی صفت ہے کہ رات کو اٹھتا ہے، اس کو کہنا کہ اس کو چھوڑ نہ دے، عبداللہ کو کہنا کہ یہ رات کو اٹھنے کا معمول چھوڑ نہ دے، رات کے وقت میں اٹھنا، تھوڑی دیر کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں، اور اگر نہیں اٹھ سکے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے، تو گھر کے اندر نماز ان کی جو ہے اس کا حکم ہے، بر وقت انہوں نے نماز ادا کی، ٹھیک وضو کر کے نماز ادا کی، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی، اور مردوں نے با جماعت عشاء کی نماز ادا کی، سو گئے رات کو، نہیں جاگ آئی، اور فجر کی اذان کے وقت پھر اٹھ کھڑے ہوئے، خواتین نے اپنے گھروں کے اندر وضو کر کے نماز ادا کی، اور مردوں نے با جماعت مسجد میں نماز ادا کی، تو فرمایا کہ انہوں نے ساری رات کو اللہ کی عبادت کی، ساری رات عبادت میں ان کی ان کے لکھی گئی، حالانکہ وہ آرام کرتے رہے، راتوں کے وقت میں وہ اس طرح سے اپنی راتیں گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں، اور یہ سارے دن کی نیکیاں اور رات کی نیکیاں، اور اس کے باوجود پھر ان کا حال یہ ہے، ان کی صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں، پہلی صفت یہ کہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ سینگ نہیں اڑاتے، اور تیسری صفت ان کی یہ ہے، ہمارے مہمان خصوصی جناب قاضی حسین احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلن و سہلن و مرحبا، تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں حاضر رہتے ہیں، اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے، یہ نیکی، دن کی نیکی اور رات کی نیکی جس کی گواہی رحمان دے رہا ہے، ان کی اس نیک زندگی کی اور کردار کی گواہی اللہ رب العالمین دے رہا ہے، لیکن ان کی یہ صفت بھی ساتھ بیان کر رہا ہے کہ وہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود اپنی نیکیوں کے اوپر اتراتے نہیں ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، بڑا فتنہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جب کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے اور پرہیزگاری کے پندار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہیں سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر جاننا چاہیے، اپنے آپ کو ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، اور سچی بات یہ کہ اللہ کا حق تو ادا نہیں کر پاتے ہم، یہ بندے اللہ کے جو ہیں، یہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود پھر بھی اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں،
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما،
یہ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لینا، دوزخ کا عذاب بڑا سخت جان کا لاگو ہے اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفت بیان کیا کہ رات کو جاگتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ میں رات کو جاگ لیا میں نے تو بس میرا تو بیڑا پار ہو گیا، اللہ خود ہی کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت ہی کے در پہ دستک دیتے رہتے ہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی رحمت کا یہ در کھلا رہتا ہے، یہ بند نہیں ہوتا، وہ تو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کوئی وہاں آئے اور اپنا دامن بھر لے، پکار پکار کے کہا جاتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کو دیا جائے، کسی نے دامن پھیلایا ہوا ہے کہ اس کو بھر دیا جائے۔ فرمایا قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ان کی صفت بیان کی، رات کو جاگنے کے باوجود یہ دعائیں جو ہیں،
کانو قلیلم من اللیل ما یخجعون وبالاسحار ہم یستغفرون،
یہ ہے بڑی بات، رات کو تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے پھر اٹھ کھڑے ہوتے تھے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے تھے، نیند کا غلبہ لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت اور شوق اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر میں، بالاسحار رات کے پچھلے پہر میں، جو قبولیت دعا کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور قبولیت دعا کی گھڑیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں کون سی ہوتی ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، حدیث اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے ایک دن، یہ محفل، جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں یہ محفل بھی قبولیت دعا کی محفل ہے، حدیث کی روشنی میں قبولیت دعا کی محفل ہے، آپ اس میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے حاضر ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ وہ سحری کے وقت میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات میں بلند ترین درجہ دیا، مقام محمود جن کے لیے اللہ نے متعین کر دیا، رات کو کھڑے رہتے تھے، پاؤں متورم ہو جاتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالتے ہیں اور اس میں جو دعائیں کرتے تھے، اس نبی کی آپ امت ہیں جس نبی کی یہ شان تھی، تو اس کا حق بھی ہمارے اوپر اتنا ہی بڑا ہے، اور ہم اس حق کو نہیں پہچان رہے، آج امت کسی اور وادی میں ہے اور اللہ کے رسول کسی اور وادی میں ہمیں پکار رہے ہیں، ان کی صدا کے اوپر لبیک نہ کہنے والے اپنے آپ کو امتی سمجھتے رہے لیکن وہ امتی نہیں ہیں جو ان کی صدا کے اوپر لبیک نہیں کہتے، وہ نبی کتنے مہربان تھے، رات کے آخری حصے میں تڑپ تڑپ کے کہتے تھے امتی امتی، یا اللہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے، یا اللہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے، میری امت کو بخش دینا، ہم گناہ گاروں کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے تڑپ تڑپ کے دعائیں کرتے رہے، اور انہوں نے جو راستہ متعین کیا تو فرمایا اس راستے پہ چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ راستہ چھوڑ دیا، لوگوں نے، عوام الناس نے چھوڑ دیا، حکمرانوں نے چھوڑ دیا، بڑوں نے چھوڑ دیا، چھوٹوں نے چھوڑ دیا، مردوں نے چھوڑ دیا، عورتوں نے چھوڑ دیا، اسی راستے کو تلاش کرنے کے لیے قافلے اب نکلے ہوئے ہیں، یہ قافلہ، بلکہ میں کہتا ہوں قافلہ نہیں، قافلے، شرقن غربن، صبح کے وقت جب ہم آتے ہیں تو ہر جانب سے کاروان آ رہے ہوتے ہیں، اور میں تو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنی ان بہنوں کو، ان خواتین کو کہ لاٹھی کے سہارے چلی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ ایک منظر ہوتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ منظر اتنا قیمتی منظر ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر، اس کے دین کی محبت کی خاطر لوگ چلے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، یہ قافلے جو چل پڑے ہیں تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہم منزل سے ہم کنار ہوں گے، ہماری منزل آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری منزل اسلامی نظام کا قیام ہے، ہماری منزل شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے، اور کوئی منزل نہیں ہے، یہ منزل ہے ہماری، اور اس منزل کی جستجو میں یہ قافلے نکلے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو عمل تو کرو، تم عمل کے مکلف ہو، وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ، لیکن یہ جان لو کہ عمل کے بل بوتے اور زور پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، تو جواب میں فرمایا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، میں بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا، ہاں اللہ کی رحمت ڈھانپ لے تو جنت میں جاؤں گا۔ جب وہ یہ فرماتے ہیں تو ہم لوگوں کو نیک عمل کرنا تو لازمی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، اور ان 7 دنوں میں ہم نے مختلف دروس میں بندوں کے حقوق کی بھی تفصیلات بیان کی، اللہ کے حقوق کی تفصیلات بھی بیان کی، اپنے نفس کے حقوق کی تفصیلات بھی بیان کی، یہ سارے حقوق ادا کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہمیشہ رکھنا، تکیہ اللہ کی رحمت کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر نہیں، اپنے آپ کو کبھی نیک سمجھنا اور سمجھنا کہ میں تو بہت نیک ہوں اور کسی کو حقیر جاننا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. سب کو عزت دیں، سب کو اچھا سمجھیں، سب کو اپنے سے بہتر جانیں، یہی اسلام کی شان ہے، یہی مومن کی شان ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ان کی پانچویں صفت بیان کی ہے.
وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.
وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جتنا اللہ نے دیا ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں نہ تو وہ کنجوس اور بخیل ہیں اور نہ ہی فضول خرچ اور تبذیر کرنے والے ہیں. فضول خرچی اور شیخی نہیں بگاڑتے، اور کنجوسی اور بخل کا شکار بھی نہیں ہوتے، بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور اسلام کی خوبصورتی اور حسن تو ہے ہی اس کا توازن اور اس کا اعتدال. کہتے ہیں انتہا پسند، اسلام میں انتہا پسندی کا کیا دخل ہے؟ انتہا پسند تو کافر ہوتے ہیں، اور آج کافر انتہا پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں. اپنی جائز ضرورت بڑی لمبی کبھی نہیں بچتی، اور جو اپنی حدود کے اندر رہ کر وقار کے ساتھ، غیرت اور اہمیت کے ساتھ اپنے معاملات کو چلاتا ہے، وہ ہمیشہ معاشرے کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اسراف، اپنی ضروریات سے زیادہ خرچ کرنا، نمائش کے لیے خرچ کرنا، کسی ناجائز کام کے لیے تھوڑا بہت خرچ کرنا بھی، وہ بھی تبذیر اور شیطانی کام ہے. لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی مت کیا کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. معراج کی رات کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا. ولا تس شیطانی کاموں کے لیے جا کر پیسہ خرچ کرنا، یہ سرا ناجائز ہے اور حرام ہے، اور اس جانب تو قدم اٹھانا بھی مومن کی شان کے خلاف ہے. اور ہماری نوجوان نسل، اس نوجوان نسل کو جو شیطان نے اپنے جال میں پھانسنے کے لیے ہر جانب اپنا جال پھیلا دیا ہے، میڈیا کے ذریعے سے، کیبل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، فحاشی اور یانی کے ذریعے سے، میں اپنے بیٹوں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہ ہر روز اپیل کرتا ہوں، ہاتھ بھی کبھی کبھار آپ کو معلوم ہے کھڑے کرواتا ہوں، اور آپ ہاتھ بھی کھڑے کرتے ہیں، لیکن میں ہاتھ کھڑے نہیں کروا رہا، لیکن توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ رحمان کے بندوں میں شامل ہیں. شیطان سے مقابلہ ہے ہمارا، شیطان اس وقت ہر جانب ننگا ناچ ناچ رہا ہے، اوپر ایوان اقتدار میں بھی بیٹھا ہے، نیچے تک اس کی شاخیں چلی آ رہی ہیں، اور غلاظت کے ڈھیر ہر گھر کی دہلیز کی تک اس نے پہنچا دیے ہیں. ہمیں اپنے گھروں کو صاف رکھنا ہے. منشیات شیطان کا عمل ہے، نوجوان نسل اس کا شکار ہو رہی ہے. جوا، فضولیات، لغویات، فحاشی اور یعنی، اور کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے اس پار کی ثقافت اور ہماری ثقافت ایک ہے. نوجوان نسل کو اعلان کر دینا ہے کہ ہماری ثقافت وہ نہیں ہے. ماں، میری بیٹیوں کو یہ اعلان کر دینا ہے کہ وہ عائشہ اور خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، وہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس دنیا کے ساتھ جو گلیمر کی دنیا کہلاتی ہے، جو ہمیں اپنے اس طوفان میں بہا لے جانا چاہتی ہے جو شیطان نے برپا کر رکھا ہے. میرے بیٹوں سے میری درخواست ہے کہ انہیں محمد بن قاسم اپنے سامنے رکھنا ہے، آج اس کی ہمیں ضرورت ہے. اور بارڈر کے اس پار کشمیر کی ہر بچی سحری کے وقت میں اپنے آنچل کو اپنے آنسوں سے تر کر لیتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے دامن پھیلا کر کہتی ہے کہ میرے مولا، میرا بھائی محمد بن قاسم کہاں ہے؟ نوجوانوں، محمد بن قاسم بننا ہے، طارق بن زیاد بننا ہے، محمود غزنوی بننا ہے، سٹیج تیار ہے، دشمن کے ہتھیار تیز ہیں، اور ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. ہم مجاہدین کی قوم ہیں, ہم جہاد کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں, ہم قائد المجاہدین کی امت ہیں, اور ہمیں ہر معاملے میں ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو وہ اللہ کے بندے, ان کی صفت یہ ہے کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے اور وہ بخل بھی نہیں برتتے. بخیل کا کون ہے جو اپنی ضروریات پر اپنے استطاعت کے مطابق بھی خرچ نہیں کرتا, اپنے بال بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا, کس لیے بچا بچا کے رکھ رہا ہے؟ جائز ضروریات میں ان پر خرچ کرے. اور بچوں کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر گھر کا بجٹ جو ہے اس میں 5,000 کی گنجائش ہے تو انہیں 10,000 کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. گھروں کے اندر بھی اس طرح خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ گھروں سے مطالبات اس طرح شروع ہو جاتے ہیں. گھر کے تمام افراد کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا 5,000 کی آمدنی ہے یا 10,000 کی ہماری آمد ہے, اس کے مطابق اپنا بجٹ بنانا ہے. اس میں اللہ کا حق بھی, اپنا حق بھی, اور اگر کوئی مستحق ہے تو اس کا حق بھی, استطاعت کے مطابق جتنا بھی ہے. یہ مومن کی شان ہے کہ مومن فضول خرچ نہیں ہوتا, مومن کنجوس نہیں ہوتا, بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ان کی چھٹی صفت بیان فرمائی ہے.
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر,
اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے. اور دین کی بنیاد کیا ہے اور اسلام کا سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ توحید. یہ کائنات اللہ رب العالمین کی کائنات ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, حاکم ہے. اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے احکام میں. جو اس کے احکام میں اس کے ساتھ شریک بنے بیٹھے ہیں, وقت کے فرعون, یہ سب سے بڑے بت ہیں. اور توحید کا پیغام دینے والے بھی یہاں آ کر رک جاتے ہیں, قبروں تک پہنچ جاتے ہیں, قبروں والوں تک پہنچ جاتے ہیں, اور آگے یہ زندہ بت جو ہیں ان تک نہیں پہنچتے. زندہ بت جنہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام کے مقابلے میں شرک کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, وہ اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر رہے. اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام یہ ہے کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اس کے احکام میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اور ہر اس قوت کے مقابلے پہ کھڑا ہو جائیں اہل ایمان کہ جو اللہ کی توحید میں رکھنا ڈالتا ہے. آگے اللہ رب العالمین ان کی ساتویں صفت بیان کی ہے.
وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ,
کسی متنفس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ, نا حق قتل نہیں کرتے. آج اس پاکستان میں, پوری دنیا میں ہی, لیکن دنیا کو تو خیر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیے, یہ ہمارا پاکستان ہے, ہم اس پاکستان کے شہری ہیں. اس پاکستان میں انسانی جان کی بے حرمتی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے. دن دہاڑے بھرے بازاروں سے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. عروس البلاد کراچی کے اندر جتھے ہیں قاتلوں کے, اور ایوان اقتدار کے اندر ان کو پناہ ملتی ہے. کتنے قیمتی لوگوں کو شہید کیا گیا, دن دہاڑے شہید کیا گیا, اذیتیں پہنچائی گئیں, انسانیت کی خدمت کرنے والوں کو انسانیت سے چھین لیا گیا. ظالموں نے, درندوں نے, بھیڑیوں نے چھین لیا, کوئی پرسان حال نہیں ہے. فرمایا کہ وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. جو ناحق قتل کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں, وہ رحمان کے بندے نہیں ہیں, وہ شیطان کے بندے ہیں. حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حدود متعین کر دی ہیں. حق کے ساتھ قتل یہ کہ قصاص میں کسی کو قتل کیا جائے اور وہ عدالت قتل کرے, عدالت فیصلہ دے اور عدالت کے فیصلے کے مطابق ہو. قصاص میں کسی نے قتل کیا کسی کو تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے, اور اس قصاص کا قانون نافذ ہو جائے تو قتل و غارت گری ختم ہو جائے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل والو, تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی کا تحفظ ہے. ناحق قتل کی اجازت نہیں, حق کے ساتھ قتل, قصاص میں کسی قاتل کو قتل کرنا, کسی حربی کافر کو میدان جنگ میں قتل کرنا, کسی زنا بدکاری کرنے والے شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو, اس پر جب یہ جرم ثابت ہو جائے تو اسے سنگسار کرنا, اور کوئی کافر ہو جائے مسلمان ہونے کے بعد, مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا, پہلے سے جو کافر ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. جو کافر ہے اپنے دین پر ہے تو رہے اپنے دین پر, دعوت دیں گے ہم اس کو لیکن قتل نہیں کریں گے اس کے کفر کی وجہ سے. ہاں اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف چلا گیا تو واجب القتل ہے, اس کے سامنے تین مرتبہ اسلام کی دعوت پھر پیش کی جائے گی، درد دل کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ کوئی قادیانی ہو گیا، کوئی آغا خانی ہو گیا، کوئی ہندو بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی دین سے برات کا اظہار کر کے بے دین اور کافر بن گیا، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن کون پیش کرے گا؟ اسلامی نظام ہوگا تو پیش ہوگا، وہ اسلامی نظام نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ نہیں مانے گا تین مرتبہ کہنے کے باوجود، تو پھر اسلامی ریاست اس کے قتل کا فیصلہ کر دے گی۔ اس کے علاوہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قتل کرنے کی اجازت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند اس کے شرائط جو ہیں اس کو بیان کیا ہے، اس کے ساتھ یہ کہ فتنہ فساد پھیلانے والے، یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، قتل و غارت گری کے لیے ڈاکوؤں نے جو جتھے بنا رکھے ہیں اور انسانوں کی عزت، مال اور جان اور آبرو کے درپے ہیں، ان کے بارے میں بھی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، عدالت فیصلہ کر سکتی ہے ان کے بارے میں بھی۔ علاوہ اس کے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہر روز یہ خبر ہے، ظلم کے اس نظام میں پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ یہاں آ کر دے جاؤ اور اپنے بچے کو لے جاؤ۔ یہ کیا انسانی معاشرہ ہے؟ کیا کوئی انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے؟ اور کیا ہم بادل اور مایوس ہو کر جنگلوں میں چلے جائیں گے یا اس ملک کو چھوڑ جائیں گے؟ کہاں جائیں گے اس ملک کو چھوڑ کر؟ اس ملک کے اندر رہنا ہے، اس ملک کی اصلاح کرنی ہے۔ اکیلا میں اور اکیلے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں اکیلے قاضی صاحب بھی اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم سب مل جائیں، ساتھ ان کے کھڑے ہو جائیں، ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اس انقلاب کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، وہ انقلاب برپا ہو کر رہے گا، لیکن ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اور اکٹھے ہو جائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں آرام اور سکھ کا چین لیں گی۔ بکھرے رہیں گے تو یہ دوزخ جو بھڑکا دی گئی ہے، یہ ہر روز مزید بھڑکتی، اس کی لو اور تیز ہوتی چلی جائے گی اور یہ بھڑکتی رہے گی۔ آگے ان کی اللہ رب العالمین نے صفت بیان کی ہے، 8ویں صفت، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ یہ بدکاری تو آخری حد ہے انسانیت سے گر جانے کی، لیکن اس کی جانب راستے جاتے ہیں، مخلوط محفلیں، گانے بجانے کی محفلیں، فاشی اور یانی کے مناظر، یہ سب اس کی جانب لے جاتے ہیں۔ گندا لٹریچر، گندے ڈرامے، کیبل نیٹ ورک نے جو غلاظت پھیلا رکھی ہے، یہ سب اس کا ماحول تیار کرتے ہیں، جرائم کی دنیا پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جرم سرزد ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے اس کے راستے بند کیے ہیں اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اکبر الکبائر بتا دیجئے، سب سے بڑے گناہ، تو آپ نے فرمایا سب سے بڑے گناہ یہ ہیں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اپنے اولاد کو قتل کرے اس خوف سے کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، اور تیسرا یہ کہ تو بدکاری کرے اور اپنے ہمسائے میں بری نظر سے دیکھے۔ یہ اکبر الکبائر ہیں اور یہ ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن گناہ انسان سے ہو جائے تو کیا ہو؟ آگے اللہ رب العالمین نے ان کی نمی صفت بیان کی ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس کسی نے ان جرائم کا ارتکاب کیا تو پھر وہ تو گناہ کے جال میں پھنس گیا، وہ تو گناہ کے وبال میں پکڑا گیا، اس کے بچ جانے کا راستہ پھر کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ توبہ کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑائے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، عمل صالح کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی انسان اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ آنکھوں میں آنسو آ جانا، رات کے تنہائی کے لمحات میں آپ اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں اور یہ آنسو بڑا قیمتی آنسو ہے، تلاش کیجئے اس آنسو کو، یہ کبھی کبھار ملتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو آ جائے۔ فرمایا اگر وہ آنسو چھوٹا سا بھی ہو، جتنا مچھر کا سر ہوتا ہے اتنا بھی آنسو ہو، اور آنکھ میں پیدا ہو جائے وہ آنسو اللہ کے خوف سے، خشیت سے، تو اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا دو قطرے اللہ رب العالمین کو دنیا و معافیہ سے زیادہ محبوب ہیں، ایک قطرہ شہید کے خون کا قطرہ، اور وہ شہید تو جان سے گزر جاتا ہے تو یہ قطرہ اس کو حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا قطرہ گناہگار کی آنکھ سے گرنے والا آنسو کا قطرہ۔ یہ زمین پر بعد میں گرتے ہیں یا دامن میں بعد میں جذب ہوتے ہیں، مغفرت پہلے ہو جاتی ہے۔ تو یہ راستہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ کہ یہ کام جو کرتے ہیں اپنی اپنی برائیوں کو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں ندامت کے آنسو آ جاتے ہیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ہم گناہگار ہیں, سب گناہگار ہیں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, ہم سب گناہگار ہیں. بڑی کوتاہیاں ہم سے ہوئیں, جو اب تک زندگی گزری ایک نظر اس کے اوپر ڈال لیجئے. اور آج اس محفل میں جب کہ فرشتوں نے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے, اپنے دل کے ساتھ یہ عہد کیجئے, خود اپنے آپ سے عہد کیجئے, ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے, ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کی روشنی میں ڈھالیں گے, ہم عباد الرحمان میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. گناہ ہو گئے, ان گناہوں کے اوپر توبہ. رب العالمین کے سامنے جب ایک انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے, وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. جو اللہ کی طرف رجوع کر کے آتا ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت اسے نامراد نہیں کرتی. ہر در سے آپ مایوس ہو کر پلٹ سکتے ہیں, ایک در ہے جس در سے کبھی مایوس ہو کر نہیں پلٹ سکتے, اور وہ تو پکار کے کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں, اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے, آئیں اس کے در کی طرف. یہ دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ یہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک موت کا دروازہ انسان کے لیے نہیں کھل جاتا. ادھر موت کا دروازہ کھلا, ادھر یہ دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا. مالم یو غرغر, جس لیے کنگرو بول جانا ہے نا, جدو کنگرو بول جانا ہے انسان دا, تو پھر اس وقت وہ گھنٹیاں جڑیاں بج رہی ہوندیاں نے ادھر خاموش ہو جاندیاں نے. وہ گھنٹیاں بجانے والا گھنٹیاں بجا رہا ہوندا کہ آ جاؤ دروازہ کھلا جائے. اللہ رب العالمین نے یہ دروازہ, توبہ کا دروازہ اپنی رحمت سے کھلا رکھا ہے, کبھی بند نہیں ہوتا, لیکن اس دروازے پر پہنچنے کی ضرورت ہے. وہ دروازہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس وقت بند ہو جائے گا جب قیامت کا اعلان ہو جائے گا اور سور پھونک دیا جائے گا, اور ہر انفرادی فرد کے لیے وہ اس وقت بند ہو جاتا ہے جب نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے. اس سے پہلے پہلے دروازہ کھلا ہے. ایک بوڑھا آ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول, کیا میری بھی مغفرت ہو جائے گی؟ میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ کہا سب کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس نے کہا میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں, ساری دنیا والوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو ساری دنیا کے انسانوں کو لے ڈوبیں. بوڑھا انسان تھا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے, گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں, اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. یہی رحمت اللہ کی جو ہے یہ ہمیں پکار رہی ہے. ایک خاتون حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. رات کا وقت تھا, کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے کمرے میں داخل ہوا, جو حجرہ تھا چھوٹا سا, تو اس خاتون نے دستک دی. میں باہر نکلا تو اس نے کہا بھائی میں تم مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں, مجھ سے گناہ ہو گیا, اس گناہ کے نتیجے میں جو بچہ تھا میں نے اس کو مار دیا, میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا تیری کیا مغفرت ہوگی, اتنا بڑا جرم, جرم پہ جرم. کہتے ہیں کہ ٹھنڈی آہ برتی ہوئی اور کافی افسوس ملتی ہوئی وہ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے یہ حسن دوزخ کی آگ کے لیے پیدا ہوا تھا. کہتے ہیں اگلی دن میں نے آن حضور سے تذکرہ کیا تو آن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے غلط بات کہی, اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا, تم اللہ کے بندوں کو کیوں مایوس کر رہے ہو؟ این درگہ ما درگہ نومیدی نیست, صد بار گر توبہ شکستی باز آ. یہ تو بار بار پکارا جاتا ہے کہ آ جاؤ پلٹ کے, آ جاؤ آ جاؤ. تو کہا کیا تم نے یہ آیات نہیں دیکھی اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے؟ کہتے ہیں مجھے بڑی پریشانی ہوئی اور میں اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا, اور دوسرے دن مجھے بازار میں وہ ایک جگہ نظر آئی, پریشان تھی, مایوس ہو گئی اس کے, میرے لیے تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کے بندوں کو مایوس نہ کیا کیجئے, اللہ کے نبی نے اور اللہ نے مایوس نہیں کیا, انہوں نے تو لوگوں کو پکار پکار کے اپنے سینے سے لگایا ہے. اللہ کی رحمت تو بندے کی جانب یوں متوجہ ہوتی ہے, حدیث میں فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ کہتا ہے جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کے جاتی ہے اس کی طرف. وہ ایک بالشت آتا ہے میری رحمت گز اس کی طرف آگے بڑھتی ہے. تو یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پریشانی کا ایک عجیب عالم تھا کہ میں نے غلط بات کہہ دی. تلاش میں نکلے اور اس خاتون کو دیکھا تو کہا اے بہن میں تیری ہی تلاش میں تھا. تو متوجہ ہو گئی کل میں نے تجھے جو بتایا تھا وہ غلط بات ہی, میں معذرت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے, تیری دعا اللہ قبول کرے گا, تیری توبہ اللہ قبول کرے گا. انہ یتوب اللہ متابا, اللہ کی طرف جو آئے تو اللہ کیوں نہ قبول کرے, ہم ہی نہیں اللہ کی طرف آتے, ہماری طرف سے کوتاہی ہے. تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ اس خاتون نے اسی وقت وہیں سجدے میں گر گئی اور اللہ کا رب العالمین کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا, اور جب اٹھی تو اپنی کنیز کو, اس کی جو کنیز تھی, خادمہ تھی, اس کی غلام تھی, اس کو اس کے بچے سمیت آزاد کر دیا. کہا جا تو اللہ کے راستے میں آزاد ہے, اللہ نے میری توبہ قبول کی, میں اللہ کے راستے میں تجھے آزاد کرتی ہوں. توبہ کی قبولیت کا یہ بھی ہے کہ صدقہ کریں آپ, کسی بندے کا حق مارا ہے تو بندے کا حق ادا کریں, بندوں کے حقوق کا زیادہ اللہ کے ہاں جواب دہی اور باز پرس ہوگی, اللہ کے حقوق سے زیادہ بندوں کے حقوق کی باز پرس ہوگی. آگے اللہ رب العالمین نے ان کی دسویں صفت بیان کی ہے,
والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما.
وہ لغو باتیں اور جھوٹی باتیں جو ہیں ان کے تماشائی نہیں بنتے, وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, وہ برائی کی باتوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ان کی طرف نہیں اٹھاتے, اور جب کسی لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنا دامن بچا کے گزرتے ہیں. یہاں صورتحال کیا ہے, وہ لغو گانے لگے ہوتے ہیں, کئی لوگ سوچتے ہیں چلو تھوڑی دیر سن لیں, اللہ کے ہاں ان شیطانی گانوں کے سننے والے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. ہاں گزرتے ہوئے آپ کا چارہ ہی نہیں ہے, آپ کہاں بس میں بیٹھ گئے ہیں, احتجاج کریں, وہاں بھی خواتین ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور بسوں کے اندر وہ فوش گانے لگا دیتے ہیں, فوش فلمیں تک لگا دیتے ہیں, انڈیا کی فلمیں, آپ احتجاج کریں. قاضی صاحب کی موجودگی میں ہمارے ایک بزرگ نے ڈیرہ غازی خان سے آئے تھے, بہت بزرگ ضعیف العمر تھے اور لاٹھی کے سہارے چلتے تھے, تو انہوں نے یہ اپنا واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا میں اسلام آباد جا رہا تھا تو بس میں انہوں نے فلم لگا دی, میرے پاس یہی کھونڈی تھی, میں نے اس کھونڈی سے بس کی چھت کو یوں مارنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں تو یہ فلم چلا رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ فلم بند کرو. اس نے کہا فلم بند نہیں ہوگی. انہوں نے کہا پھر یہ کھونڈی بھی بند نہیں ہوگی. وہ ایک اکیلا بزرگ. تو آپ چار پانچ تین افراد ہوتے ہیں تو احتجاج کیا کریں. یہ لغو اور یہ لچر قسم کا کلچر جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے, یہ ہمارے شباب ملی کے نوجوان کبھی کبھار احتجاج بھی کرتے ہیں, اور یہ احتجاج ہمارا حق ہے, ہم یہ احتجاج کرتے رہیں گے, لیکن آپ کو پشتیبان بننا چاہیے ایسی حق کی آواز کا. آپ کہتے ہیں مجھے کیا ہے جی, میں کیوں اس کے اندر. جب وبا پھیل جاتی ہے تو وہ بیماری اور بیماری کے جراثیم ہر گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, آپ الگ تھلگ نہیں رہ سکتے. اس لیے اپنے آپ کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے حق کے ساتھی بن جائیے, اور جہاں کہیں برائی ہو رہی ہو اس برائی کے اوپر آپ ٹوکیں اس کو کہ بھائی یہ برائی نہیں ہوگی. یہاں وہ کہتے ہیں کہ اسے فلم بند کرنا پڑی, اس نے فلم بند کی تو میں بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. عزم ہونا چاہیے, حق کی اپنی قوت ہوتی ہے, اور یہ لچر اور لغو یہ تو بذات خود اس کے پاؤں کوئی نہیں ہے, یہ تو ہوا میں معلق ایک چیز ہے, اکھڑ جاتی ہے. آپ کی تو جڑیں زمین کے اندر ہیں حق کی وجہ سے. اس لیے یہ اللہ نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی ہے, جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور غلط قسم کی باتیں جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ان محفلوں کے اندر نہیں جاتے, اور لغو اور لچر قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو سنتے نہیں ہیں, اور اس کے پاس سے یوں گزرتے ہیں کہ اپنا دامن بچا کے گزر جائیں, جیسے ایک نفیس دماغ اور نفیس طبیعت کا آدمی کسی غلاظت کے پاس سے گزرے تو اپنا دامن سمیٹ لیتا ہے کہ غلاظت کا کچھ چھینٹا نہ پڑ جائے. یہ غلاظت ہے, اس غلاظت سے زیادہ خطرناک جو آپ کو گلی بازاروں میں اور زمین کے اوپر پڑی ہوئی نظر آتی ہے, اس سے زیادہ خطرناک. آگے اللہ رب العالمین نے ان کی اگلی صفت بیان کی ہے. یہ دو صفات اس آیت میں تھیں کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, لغو اور لچر قسم کی باتیں جو ہیں ان سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں. اور اگلی بارہویں صفت ہے کہ والذین اذا ذکروا بِآیاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جائیں تو اس کے اوپر گونگے بہرے اندھے بن کر نہیں گر پڑتے، یعنی ان کا طرز عمل اندھے گونگے بہرے والا نہیں ہوتا۔ اندھے گونگے بہرے والا طرز عمل کیا ہے؟ پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے ایک شخص، اذانیں دی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں اذانیں، اور ٹس سے مس نہیں ہوتا کوئی۔ آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں ہیں وہ، آپ کے اندر تو خیر نظر آ رہا ہے، آپ تو حق کے علمبردار ہیں، ہیں نا حق کے علمبردار؟ ذرا ہیں تو ہاتھ ہی کھڑا کر دیجئے، مجھے پتا تو چل جائے حق کے علمبردار ہیں آپ۔ یہ مجمع، یہ خواتین اور یہ مرد، یہ حق کے علمبردار ہیں، یہ حق بات کو سنتے ہیں، حق بات کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے سامنے حق بات پیش کرنے والے پیش کرتے ہیں اور وہ سن کر انسنی کر دیتے ہیں، اندھے گونگے بہرے بن جاتے ہیں، کوئی اس کے اوپر ٹھیک مثبت طرز عمل نہیں ہوتا، مثبت اقدام نہیں ہوتا۔ لیکن ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین کی ایسی کیفیت سے، اللہ رب العالمین ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان کی جو صفت بیان کی ہے، آخری آیت ہے ہماری، اس پر ہماری بات بھی ختم ہوگی اور اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی خطاب فرمائیں گے، آخر میں ہم دعا کریں گے۔ لیکن یہ آخری آیت جو ہے بڑی اہم آیت ہے، آپ اکثر یہ دعا مانگتے ہیں، اکثر اہل ایمان اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرتے ہیں، قرآنی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ اوپر جن کی صفات بیان کی گئی ہیں ان کے لیے کون سی بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی؟ وہ جو فاطمہ کے نقش قدم پر چلے گی، وہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ ذریاتنا، اولاد، کون سی اولاد؟ جو حسن اور حسین بن جائے گی، معاذ اور معوض بن جائے گی۔ اور یہ سارے واقعات آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے ان دروس کے اندر، معاذ اور معوض کی بات بھی آپ سن چکے ہیں، سعد اور مصب کی بات بھی آپ سن چکے ہیں۔ وہ اولاد کہ جس کو دیکھ کر نیک ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہاں یہ میرا اچھا جانشین ثابت ہوگا، میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد بھی میرے لیے کوئی نیکی کا عمل کرے گا۔ اگر وہ ڈی سی بن جاتا ہے، ایم این اے بن جاتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، اور رشوت اور ظلم اور ستم کے ساتھ وہ اپنی آنکھوں بھی تباہ کرتا ہے، تو کیا دے گا والدین کو؟ نیک والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں ہے وہ؟ نیک والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ بچہ ہے کہ جو نیکی کے راستے پر گامزن ہے، بیٹا اور بیٹی، اور وہ اس وقت نیکی کے راستے پر گامزن ہوں گے جب ہم اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ بنائیں گے، گھروں کا ماحول پاکیزہ، گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم، گھروں کے اندر نماز کی تلقین، گھروں کے اندر اخلاق اور اچھے اخلاق کے لیے ہر روز فکر مندی، اور بری صحبت سے بچانا اور بچ کے رہنا، وہ اولاد ہوگی کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اور فرمایا کہ وہ کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ تقوی، یہ کام نیکی کا کام ایسا ہے کہ اس میں تو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ قرآن نے اس میدان کے اندر تو کہا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم کس میں آگے بڑھتے ہیں؟ برائی کے کاموں میں، مادہ پرستی میں، دنیا بنانے میں، اپنا مکان دوسرے سے اونچا ہو، اپنی گاڑی دوسرے سے بڑی ہو، اپنا دالان دوسرے سے بڑا ہو، اپنی شان دوسرے سے بڑی ہو، اپنی ناک دوسرے سے اونچی ہو، اس میں ہم لگے رہتے ہیں، اس میں نہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تقوی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دین کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اور دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، جو محروم ہیں، جو محروم ہیں ان کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور دین کے معاملات میں اوپر والوں کو دیکھو کہ مجھے اس سے بھی آگے بڑھ جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اولاد کا چونکہ تذکرہ ہوا، بیوی کا ذکر ہوا، تو بیوی اور اولاد تو آپ کی رعایا اللہ نے بنا دی، آپ کو ان کا قوام بنا دیا، آپ رائی ہیں، حکمران ہیں، ان کے امام آپ ہیں پہلے سے۔ تو اللہ کے سامنے بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ مولا کریم، جن کا امام مجھے تو نے بنایا ہے، تو فاسق و فاجر اور بدکار لوگوں کا امام نہ بنا مجھے، جن کا امام تو نے مجھے بنایا ان کو متقی بنا دے۔ یہ آرزو اور تمنا بھی ہے اور بندہ مومن اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. یہ آج کا ہمارا درس ہے جس میں 14 صفات بیان کی گئی ہیں. سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے. آپ کے پاس بیشتر لوگوں کے پاس یہ کاپیاں بھی موجود ہیں. آپ میں سے میں دیکھتا ہوں بعض لوگ نوٹس بھی لیتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اور یہ لوگ اس کی آڈیو ویڈیو بھی تیار کرتے ہیں, اور اگر محفلوں کے اندر, مجلسوں کے اندر, اپنے خاندانوں کے اندر ان کا بھی آپ عام رواج کرتے ہیں, یہ بھی ایک بات چلتی رہتی ہے. تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام بھائیوں کا اور بالخصوص بہنوں کا. بہنیں تعداد میں 2.5-3 گنا زیادہ آتی ہیں, اور یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ شیطان کے پروگرام میں یہ ہے کہ نوجوان نسل کو اور عورت کو, مسلمان عورت کو گمراہ کر دے تو ان کا خاندان تباہ ہو جائے گا, ان کی آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ خاتون اس ملک کے اندر, ہماری بہن, ہماری بیٹی, وہ رحمان کے بندوں میں شامل ہو جائے, اور ہماری نوجوان نسل وہ جہاد اور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرے. ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ نوجوان بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں اور خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں آتی ہیں, اور یہ بڑا حوصلہ ملتا ہے اس سے. اور انشاءاللہ العزیز ہمیں منزل اپنی نظر آ رہی ہے. ہم بد دل نہیں ہیں, ہم مایوس نہیں ہیں. تو شیطان اور شیطان کی فوجوں کو یہ پیغام اس پروگرام کے ذریعے سے مل رہا ہے, اور ہمارے طرز عمل سے ملنا چاہیے کہ ہم شیطان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے نہیں ہیں. یہ رحمان کے بندے, یہ شیطان کی خدائی کا انکار کرتے ہیں, یہ رحمان کے نظام کو نافذ کرنے اور قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے. اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو. آلہ و ہم کمزور بندے ہیں, تیرے در پہ آئے ہیں. مولا کریم تو طاقتور ہے, پروردگار ہماری حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ ہم فقیر ہیں, تہی دامن ہیں, تو غنی ہے, تیرے خزانے میں کمی نہیں. مولا کریم اپنے غیب کے خزانوں سے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے دامن بھر دے. یا اللہ یہ چٹیں آئی ہیں, لوگوں نے اپنی مشکلات لکھی ہیں, ہر گھر اور ہر فرد کی مشکلات ہیں, کاروبار کی مشکلات ہیں, معاشرت اور گھریلو ناچاکیوں کے مسائل ہیں, بیٹیوں اور بچیوں کے مسائل ہیں, گھروں کے اندر بیماری کا مسئلہ ہے, ناچاکیوں کے مسئلے ہیں. مولا کریم رزق کی تنگی کا معاملہ اور مسئلہ ہے. پروردگار جن جن کی جو جو مشکلات ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ یہ دامن خالی ہیں جب اپنے گھروں سے آئے ہیں, مولا کریم جب یہ واپس جائیں تو تیری رحمت سے بھرے ہوئے جائیں. یا اللہ تیری رحمت سے بعید ہے کہ تو کسی سائل کو دھتکار دے. یا اللہ یہ تیرے مہمان ہیں, یا اللہ یہ تیرے دین کے لیے گھروں سے نکل کر آئے ہیں. یا اللہ تیرے مہمان تیرے در پہ حاضر ہیں, مولا کریم تو ان کا میزبان ہے. یا اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جن کو تو نے اولاد کی دولت اور نعمت عطا فرمائی ہے, ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا مجیب دعوت المضطرین بک ننزل حاجاتنا وانت اعلم بها فاقضها یا رب العالمین یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین. اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأة نقمتک وجمیع سخطک. یا اللہ امت مسلمہ مظلوم ہے. یا اللہ اس کے دشمن, تیرے نبی کی امت کے دشمن اپنے ہتھیاروں سمیت اس پر حملہ آور ہیں. یا اللہ شیطان اور اس کی فوجیں ان کے ساتھ ہیں. یا اللہ تو اپنے بندوں کی حفاظت فرما. اے رحمان اے رحیم, تیری رحمت کے در پہ ہم دستک دے رہے ہیں. مولا کریم ہم بڑے کمزور ہیں, بڑے گناہگار ہیں, یا اللہ خطا کار ہیں. یا اللہ بار بار توبہ کرتے ہیں, تیرے در پہ آتے ہیں, پھسل جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما. اپنا دامن پھیلائے, تیری رحمت کے منتظر ہیں. یا اللہ تیری رحمت ان سب کے شامل حال ہو جائے. یا اللہ ہمارے گناہ بہت ہیں, تیری رحمت ان سے زیادہ وسیع ہے. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے. یا اللہ قرآن کی محبت ہمیں یہاں لے کے آتی رہی, احکام کو ہمارے اعضاء و جوارح کے اندر شامل فرما دے. یا اللہ اس قرآن پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما, اپنے دین پر زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے دین پر ہی موت عطا فرما. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا واجعله لنا اماما یا رب العالمین. یا اللہ یہ قرآن دلوں کا زنگ اتارتا ہے, یا اللہ ہمارے دلوں کا زنگ اتار دے. یا اللہ یہ قرآن دلوں کے غم دور کر دیتا ہے, مولا کریم غم زدہ لوگوں کے غم دور فرما دے. یا اللہ یہ قرآن شفا ہے, مولا کریم ہر بیماری سے شفا عطا فرما. یا اللہ تیرے مجاہد بندے تیرے راستے میں اپنے سروں سے کفن باندھے کھڑے ہیں, ماؤں نے اپنے بیٹے پال پوس کے تیرے راستے میں میدان جہاد میں بھیج دیے ہیں. یا اللہ ماؤں کے ان جگر ٹکڑوں کو, بہنوں کے ان ویروں کو مولا کریم اپنی حفاظت عطا فرما. یا اللہ فلسطین میں مسجد اقصا تیرے نبی کا راستہ تک رہی ہے, صلاح الدین ایوبی کے قدموں کی چاپ سننے کو بے قرار ہے. یا اللہ مسجد اقصا کے گرد و نواح میں امت مسلمہ مظلوم ہے. یا اللہ وہ پھول جیسے بچے جو مسجد جا رہے ہیں, تیرے نبی کی امت کے بچے, تیرے نبی کے باغ کے پھول ہیں. یا اللہ کشمیر میں بھی ان پر کڑا وقت ہے, یا اللہ فلسطین میں بھی ان پر قیامت ڈھا دی گئی, یا اللہ عراق میں بھی ان پر مشکلات ہیں, افغانستان میں بھی ان پر ظلم کا پنجہ دراز ہے. یا اللہ چیچنیا میں بھی ان کے گھر کھیت کھلیان مسجدیں برباد ویران ہیں. یا اللہ تو طاقتور ہے, تجھ سے کوئی طاقتور نہیں. یا اللہ ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لے, یا اللہ ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لے. یا اللہ تیرے ہاں تیرے دربار میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. یا اللہ اس امت کی بیٹیاں رات کے پچھلے پہر جو کشمیر اور فلسطین میں اپنے آنچل اپنے آنسوں سے تر کر لیتی ہے, یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. یا اللہ آج کے اس ادبار کے دور میں ہمیں پھر ترقی عطا فرما, اخلاق اور کردار کی ترقی عطا کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس امت مسلمہ کے درمیان دشمن نے فتنہ پیدا کیا, قبائل کی جنگیں, برادریوں کی جنگیں, مسالک کی جنگیں, مساجد کی جنگیں, یا اللہ یہ دشمن کی چالیں ہیں. مولا کریم ہمیں ان سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہر مسجد والے کے دل میں دوسری مسجد والے کے لیے محبت پیدا فرما دے. یا اللہ ہر گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے بنا دے. مالا عبدک و حبیبک محمد النبی الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی, دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا, میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. ابھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے, ابھی ظلمات گلا ہے تجھ سے. رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا